ربانیت کے سلسلے میں اسوہ حسنہ میں سے آج ہم جو مثال دیکھیں گے اس کا ٹاپک ہے بلند اخلاقی، یعنی اخلاق کی بلندی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ اور آپ کے اعلی اخلاق کا ایک واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا، آپ کے اوپر موٹے کنارے کی نجرانی چادر تھی، یعنی نجران سے ایک چادر آئی ہوئی تھی، وہ آپ کے اوپر تھی۔ ایک دیہاتی آپ سے ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو نہایت زور کے ساتھ کھینچا۔ میں نے دیکھا تو سختی کے ساتھ چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پر نشان پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد دیہاتی نے کہا کہ اے محمد، مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ذرا آپ بھی سوچئے ہم کیا کرتے ایسے وقت میں، اگر کوئی اس طرح ہمارا دوپٹہ ہی کھینچ دے۔ لیکن آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر آپ نے اس کو مال دیے جانے کا حکم فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دیہاتی نے ایک اعتبار سے گستاخی کی، لیکن دوسری نظر سے دیکھیں تو وہ ضرورت مند تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے گستاخی کے پہلو کو نظر انداز کر دیا، ایوائڈ کیا، اگنور کیا، اور صرف اس کی ضرورت کے پہلو کو دیکھا۔ اس کی گستاخی کا جواب آپ نے مسکراہٹ سے دیا، اور اس کے ضرورت مند ہونے کی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مال عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ بلند اخلاقی جس کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گواہیاں دیتا ہے، اور ہم سب کو بھی اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک سچا مومن کیا طریقہ اختیار کرے۔ ایمان والے کو کیا چاہیے؟ کہ وہ ہمیشہ ذاتی رنج کے پہلو کو نظر انداز کرے، اور معاملے کے حقیقی پہلو پر توجہ دیتے ہوئے اس کو خیر خواہانہ اور منصفانہ انداز میں حل کرنے کی کوشش کرے۔ کسی شخص سے مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ ذاتی تکلیف کے پہلو کو خدا کے خانے میں ڈال دیتا ہے، وہ ذاتیات سے اوپر اٹھ کر ایسے شخص سے معاملہ کرتا ہے۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں، کبھی ایسا معاملہ ہو تو کیا ہم دوسرے شخص کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہیں یا اس کے رویے اور مانگنے کے انداز پہ چڑھنے لگتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ صرف اسی لیے اکھڑے اکھڑے تو نہیں رہتے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی بہت پروٹوکول سے بات نہیں کرتے، بہت غصے سے بات کرتے ہیں، ہماری اتنی عزت نہیں کرتے جتنی ہمارے خیال میں ہونی چاہیے ہماری؟ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اخلاق کو چیک کرنے میں مدد دیں گی۔ تو جائزہ لینا ہے اپنا کہ کیا واقعی میں لوگوں کی گستاخیوں کے جواب میں مسکراہٹ بانٹتی ہوں، اور کیا ان کی ضرورت مندی کے موقع پر ان کو مال دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ہی بلند اخلاق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے کہ جب سیرت کو ہم اپنے عمل کے لیے پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا رنگ آئے گا۔ اگلا ٹاپک حقدار کا حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے آپ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت کلامی کی۔ آپ کے صحاب نے اس کو تنبیہ کرنا چاہی، یعنی روکا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا یہ نمونہ ایک اہم اخلاقی اصول بتا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے اوپر کسی شخص کا کوئی حق ہو، کسی کو آپ سے شکایت ہو جائے، کوئی شخص کسی معاملے میں آپ سے تلخ کلامی کر بیٹھے، تو اس کے برے رویے کو نظر انداز کر کے اس کا حق ادا کیجیے۔ اور یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں تو انسان اللہ ہی چاہے تو اپنے بس میں رہے گا، ورنہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ اکثر معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک فریق جائز یا ناجائز طور پر قابل اعتراض الفاظ بولتا ہے، وہ غصہ دلانے والی زبان بھی استعمال کرتا ہے۔ اب اگر ایسے موقع پر اس کی سخت کلامی سے الجھا جائے تو بات پھٹ جائے گی نا. تو صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ اس کے قابل شکایت رویے کو نظر انداز کر دیا جائے اور اصل معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. بظاہر ایسا کرنے والے کو لوگ ڈھیلا کہتے ہیں, بزدل, لو اس نے تو اپنی بات ہی نہیں رکھی, عزت ہی نہیں کرائی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت اپنے نفس کے بت کو کچل لیتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت عزت رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا, اس کو بلندی دے گا. اسی طرح حقدار کو شکایت کا حق بھی ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کو یہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکایت کو نامناسب الفاظ میں پیش کرے. تو ایسے موقع پر دوسرے فریق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے برعکس ساری توجہ اس بات پر لگانی چاہیے کہ میرے اوپر اس کا ایک حق ہے اور مجھ کو چاہیے کہ اس کا وہ حق ادا کر دوں. مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا سابقہ کسی دوسرے شخص سے پڑتا ہے تو وہ دوسرے کے حصے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا, اس کا سارا دھیان اپنے حصے کی کمیوں کی طرف جاتا ہے, یعنی میرے میں کیا کمی ہے. اس کا مزاج مسئلے کو ختم کرنے کا ہوتا ہے, نہ کہ مسئلے سے الجھنے کا. اور جو انسان مسئلے کو ختم کرنا چاہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھے گا, کیونکہ اپنی ذات اپنے اختیار میں ہے جبکہ دوسرے کی ذات اپنے اختیار میں نہیں. بڑا لطیف سا نقطہ ہے, اگر ہم اس کو اپنے عمل کے لیے نوٹ کر لیں, اپنا جائزہ لے لیں کہ میں ایسے معاملات میں کیا رویہ اختیار کرتی ہوں. مثال لے لیجئے, گھر میں کام کرنے والی ماسی ہو, اس نے پیسے مانگنے تھے, اس نے کام کیا ہے, ابھی کچھ دن رہتے تھے یکم آنے کو, اس نے پہلے مانگ لیے, غصے سے مانگ لیے, زبردستی مانگ لیے, کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے بولنے کے انداز پہ تنقید کر کے کہتے ہیں اب تو تمہیں بالکل نہیں دوں گی, پہلے تو یکم کو دینے تھے اب پانچ کو دوں گی, یا اس کی ضرورت سامنے رکھتے ہوئے اس کے اجڑ پن اور اس کے ناشائستہ رویے کو سامنے رکھیں گے, دوسروں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں, معاملے حل ہوتے جائیں گے. جس کا حق بنتا ہے اس کو شکایت کا حق بھی بنتا ہے. اصل یہ ہے کہ معاملوں کو سمیٹا جائے, مسئلوں سے الجھا نہ جائے, مسئلوں کو ختم کیا جائے. زندگی کے سفر میں ٹکراؤ کے بغیر گزرنے کا یہی ایک راستہ ہے. جو کوئی آپ کے راستے میں آنے لگے, آپ بڑے پیار سے اپنی گاڑی کا رخ تھوڑا سا موڑ لیں, اس کو راستہ دے دیں, اپنی گاڑی کو روک لیں, سلو کر لیں, اس کو آگے جانے دیں. رکنا پڑے تو رک کے اس کی بات سمجھ جائیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے. اگلی بات, یعنی اگلا پوائنٹ کیا ہے, پیغمبر کی مثال. عبداللہ بن ابئی کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے, یعنی منافقوں کا سردار. اس کا انتقال مدینہ میں 9 ہجری میں ہوا. ہجرت کے بعد یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا اور آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہا. یہی ہے وہ شخص جس کا ایک کال قرآن پاک میں بھی نقل کیا گیا, جو انتہائی غصہ دلانے والا کال تھا. سورہ منافقون کی آیت 8 میں آتا ہے, یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا. اور یہ جملہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنی مستلق, جو 6 ہجری میں ہوا, وہاں سے واپس آتے ہوئے فتنہ اٹھانے کی نیت سے بولا تھا اور کچھ ایسی باتیں بھی کی. اللہ کے نبی اس وقت ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. آپ کو عبداللہ بن ابی کی اس فتنہ انگیزی کی خبر ملی تو آپ نے فوراً وہاں سے روانگی کا حکم دیا. اس وقت مدینہ کے ایک سردار اسید بن حضیر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ایسے وقت میں سفر کا حکم دے دیا جبکہ معمولاً آپ سفر نہیں کرتے. یعنی آپ نے اس وقت کیوں سفر کا حکم دیا, عموماً تو آپ اس وقت میں سفر کا حکم نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. اس کے جواب میں اسید بن حضیر نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس شخص کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمائیے, کیونکہ خدا کی قسم اللہ آپ کو ہمارے پاس مدینہ لایا اور اس شخص کی قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی تاکہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر اس کو تاج پہنائے، پس وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اس کا ملک اس سے چھین لیا۔ چنانچہ رسول اللہ نے آخر عمر تک عبداللہ بن ابی کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ یہ سیرت ابن ہشام کا ایک کوٹیشن تھی، جلد 3 اور پیج نمبر 336 میں۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ دنیا چھننے کی نفسیات کے تحت دشمن بنے تو ان کا مقابلہ نرمی کے ذریعے کیا جائے، نہ کہ تشدد کے ذریعے۔ ایسے مواقع پر ہمیشہ سبب پر غور کرنا چاہیے، اور اگر معلوم ہو کہ دشمنی کے پیچھے ذاتی نقصان کا احساس پایا جاتا ہے تو ایسے آدمی کو معذور سمجھ کر اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے لیے بھی عمل کی بات لیں کہ ہم کیسا کرتے ہیں۔ کبھی سوچیں ذرا، کو ہمارے لیے یہ جملے بول دے تو ہم کہیں گے تم رکھو اپنا ملک اپنے پاس، ہم نہیں جاتے۔ ہمیں کسی نے کوئی گھر سے نہیں تھا نکالا ہوا، جا رہے ہیں واپس مکہ، سنبھالو اپنے کام کو، رکھو ادھر۔ ایسا نہیں کرتے لوگ۔ جن کو حق پیارا ہوتا ہے، جن کو اللہ کا دین پیارا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے معاملے میں لوگوں سے زیادہ منہ ماری نہیں کرتے، اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کہاں سے بول رہا ہے، کس کی شاہی جا رہی تھی اور اس کے غم میں گھل رہا ہے، کس کی عزت جا رہی تھی اور اس کے غم میں گھل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی کو نرمی اور محبت کے ذریعے ختم کرنے والا بنا دے، نہ کہ تشدد کے ذریعے۔ اور ایسے تمام لوگ جو اپنی عادت کی وجہ سے مجبور ہوں، ان کو ہم معذور سمجھ دیں، مجبور سمجھیں کہ یہ لوگ ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلی اخلاق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک ٹاپک اور کر لیتے ہیں، اسوہ رسول۔ قدیم مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام دینا شروع کیا تو اہل مکہ کی اکثریت نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ آپ کے خلاف تانہ زنی کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور غلط حجتیں کرتے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ وہ ہے جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل سے متعلق ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ام جمیل نے جب سورت مسد یعنی تبت یدا سنی، جس میں اس کا اور اس کے شوہر کا ذکر ہے، تو وہ رسول اللہ کے پاس آئی جبکہ آپ بیت اللہ میں تھے۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کے پاس تھے۔ اس وقت وہ سخت غصے میں تھی۔ اس نے کہا میں شاعرہ ہوں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف میں یہ شعر پڑا، مزممن اسینا وامرہ اوینا ودینہ قلینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک قابل مذمت شخص کی ہم نے نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین سے نفرت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ کا نام مزمم رکھا تھا، اس طرح وہ آپ کے خلاف گالی دیتے اور دل کی بھڑاس نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، الا تعجبون لما صرف اللہ عنی من عزا قریش یصبون ویہجون مزممم وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم کو اس پر تعجب نہیں ہوتا جو اللہ نے قریش کی اذیت کو مجھ سے پھیر دیا؟ وہ مجھ کو برا کہتے ہیں اور مزمم کہہ کر حذف کرتے ہیں، حالانکہ میں محمد یعنی تعریف کیا گیا ہوں۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں تو مزمم ہوں ہی نہیں، تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ قدیم اہل مکہ آپ کو مزمم کہتے تھے، مگر آپ کی نظر آنے والے مستقبل پر تھی جبکہ آپ عالمی سطح پر محمد بننے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اہل مکہ کی باتوں پر غصہ نہیں کیا۔ جس شخص کی نظر مستقبل کے امکانات پر ہو، وہ حال کی ناخوشگواریوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ دوبارہ بول دوں یہ جملہ، بہت فائدے کا ہے۔ جس شخص کی نظر مستقبل کے امکانات پر ہو، امکان کیا ہوتے ہیں؟ پوسیبلٹیز، چانسز۔ وہ حال کی ناخوشگواریوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ جس کو اللہ سے ملا ہوا ہو، وہ بندوں سے چھینے جانے پر برہم نہیں ہوگا۔ جس کی صحت پر آسمان گواہی دے رہا ہو، وہ زمین والوں کی تردید پر کبھی بد دل نہیں ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ جس کو اللہ سے ملا ہوا ہو، وہ بندوں سے چھینے جانے پر برہم نہیں ہوگا۔ جس کی صحت پر آسمان گواہی دے رہا ہو، وہ زمین والوں کی تردید پر کبھی بد دل نہیں ہوگا۔ تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے غصے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں بات کر کے دیکھے، سر سے پاؤں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کوئی دین کو کہے خیر ہے، اسلام کو کچھ کہے خیر ہے، جہاں ہماری بات آتی ہے ہم اکڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب محمد کو کوئی مذمم نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج مجھے، آپ کو، ہم میں سے کسی کو اگر کوئی کچھ بھی کہے تو کیا بڑی بات ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آسمانوں پہ ہمارا کیا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔